بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر ارواحنا له الفداء وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ماه مبارك رمضان اسلامی مناسبتوں میں انتہائی اہم مناسبت ہے اور اس کے حوالے سے قرآن مجید میں جہاں ذکر آیا ہے وہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون البتہ اس میں روزے کا ذکر ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں فرض کیے گئے ہیں لیکن انہی آیات کے ساتھ جو 185 نمبر کی آیت ہے اس میں ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کے حوالے سے کہ اسے یہ اہمیت کیوں حاصل ہے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں اور اس میں نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل سے تمیز دینے کی نشانیاں پائی جاتی ہیں فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے ایسا لگتا ہے کہ اصل جو ایونٹ ہے وہ ماہ رمضان کی وہ قرآن مجید کا نزول ہے جس کے اگر ہم سادہ زبان میں کہیں جس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے تو اصل چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود یہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے خود اس آیت کی طرف بھی اگر آپ توجہ کریں کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا لیکن خود اس آیت میں بہت سے نکات ہیں ان میں سے ایک نقطے کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کیونکہ روزہ جو ہے وہ بہرحال ایک مشقت کا کام ہے خصوصاً اگر انسان گرم علاقوں میں رہتا ہو تو اسے پتہ چلے گا کہ روزہ رکھنا بہرحال سخت ہے اگرچہ کہ اللہ کی راہ میں جو قدم بڑھاتے ہیں ان کے لیے سخت نہیں لیکن بہرحال ایک سختی ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز کے ساتھ جو پکارا ہے اس کے بعد روزے کی سختی خود بخود ختم ہو جاتی ہے جب کسی کو اعزاز کے ساتھ بلایا جائے تو آدھی تھکن خود بخود دور ہو جاتی ہے جب اللہ یہ فرما رہا ہے ایک میڈل دے رہا ہے ایک تمغہ دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا تو اس سے خود بخود جو ہے وہ روزے کی سختی کم ہو جاتی ہے پھر ایک اور اسی سختی کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم یعنی تم پہلی امت نہیں ہو بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں ایک اور نقطہ جو اس آیت میں ہے وہ لعلکم تتقون کا ہے کہ جو اصل حکمت ہے اس روزے کی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز جو ہے وہ بری باتوں سے روکتی ہے کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے جیسے برائیوں سے جتنا جتنا برائیوں سے بچتے جاؤ سمجھتے جاؤ کہ تمہاری نماز جو ہے وہ صحیح ہے اور قبول ہو رہی ہے بالکل اسی طرح سے یہاں بھی اگرچہ کہ یہاں کوئی قول ہمیں نہیں ملتا ہے لیکن تاکید بھی آئی ہے اقوال میں اور احادیث میں اور خود یہ جو ایک حکمت بیان کر دی گئی ہے اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا جتنا ہم متقی بنتے جائیں گے اتنا ہمارا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے اور ہم روزے کا حق ادا کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں. اور اسی پر روایات میں تاکید آئی ہے جس کے اوپر میں اشارہ کروں گا. اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں قرآن کے حوالے سے اس مہینے کا تعارف کرایا گیا ہے اور پھر دوبارہ روزے کی طرف اللہ تعالیٰ آیا ہے اور پھر جو ایک بخشش دی گئی ہے یا ایک سہولت دی گئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تم میں سے جو مریض ہیں یا مسافرت میں ہیں وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کر لیں. یہ جو 30 دن کے روزے ہیں بہرحال یہ رکھنے, لیکن اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا ہے. لہٰذا فرما رہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور سختی اور تنگی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ, تمہیں سختیوں میں اور مشقت شدید میں نہیں ڈالنا چاہتا. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ روزے میں مشقت ہوتی ہے لیکن مشقت شدید نہیں, اور جن لوگوں کو ہے مشقت شدید ان کے لیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ, جن کے اوپر سخت ہے وہ فدیہ دے دیں اور مسکین کو کھانا کھلائیں. اور آخر میں اس تیسری آیت میں 185 نمبر کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, شاید تم جو ہو وہ شکر گزار ہو سکو. اوپر بھی فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, شاید متقی بن سکو. یعنی اس میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بعض کام ہوتے ہیں کہ شروع میں تو بڑے جوش اور جذبے سے کیے جاتے ہیں اور پھر وہ ایک روٹین اور عادت بن جاتے ہیں. تو اگر عادت بنا لی اس کو روزے کو تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن اگر واقعا روزے کی شرائط اور خصوصیات اور جو اصول اللہ نے بتائے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھا جائے گا تو تقویٰ سے انسان نزدیک ہو سکتا ہے. یہ مہینہ وہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون الرمضان السنام, اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو رکھیں گے کہ ماہ رمضان جو ہے ایک مہینے کا نہیں ہو بلکہ پورے سال کا ہو. یہ اس کی اہمیت ہے کہ اگر پتہ چل جائے, لہٰذا اس کا پتہ لگانا چاہیے. اس قول سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب پتہ لگ جائے ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ وہ کیا فضیلت اس مہینے کو حاصل ہے اور اس مہینے کا کیا کردار ہے ہماری کردار سازی میں, انسان سازی میں, انسان کو انسان بنانے میں اس مہینے کا کیا کردار ہے. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علیکم بسیام شہر رمضان, تمہیں چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھو. اس کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں فَإِنَّ سِيَامَهُ جُنَّةٌ حَسِينَةٌ, یہ جو روزہ ہے یہ ایک سپر ہے اور ایک قلعہ ہے کہ جو آتش جہنم کے مقابلے میں ہے. اگر جہنم سے بچنا ہے تو انسان کو روزہ رکھنا چاہیے. اور پھر اس معیار کی طرف آ رہے ہیں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان, جو شخص بھی ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, یہ دو شرائط ہونا ضروری ہیں. ایک ایمان کے ساتھ روزہ رکھے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ اسٹیٹس کیو کا شکار ہو جائے اور معاشرے میں کیونکہ سبھی روزے سے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں, روزے دار کہلائیں گے. جیسے بعض لوگوں کو حاجی بننے کا شوق ہوتا ہے, اس طرح اس فریضے کو انجام دے کے اگر کچھ بھی نہ ملا تو کم از کم ایک تمغہ مل جائے گا کہ بھائی انہوں نے پورے روزے رکھے. ایسا نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ, اللہ پر ایمان کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے, آخرت پر ایمان کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو رسول خدا فرما رہے ہیں. اور احتساباً, یہ دوسری شرط ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتا رہے. ایک دفعہ حساب کیا جاتا ہے دوسروں کے توسط سے, لیکن اسلام نے بہت زیادہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی تاکید کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود چیک کرتا رہے. لہذا تعبیر آئی ہے واعظ من نفسہ, یعنی انسان میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے, یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خود واعظ کرے, وہ اپنے آپ کو خود نصیحت کرے. یہاں پر بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ احتساباً, بجائے کہ کوئی اس کو آ کر حساب کروائے اور یہ بتائے کہ بھائی روزے کی یہ خصوصیات ہیں اور یہ ہوا, وہ اپنی جگہ واعظ و نصیحت سننا بڑی اچھی بات ہے, لیکن خود بھی جو ہے وہ یہ چیک کرے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں, اصل ماہ رمضان جو ہے اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے. تو اسی میں سے ایک اہم چیز روزہ ہے, تو اس کا احتساب کرتے ہوئے, اس کا حساب لگاتے ہوئے اگر روزہ رکھے تو غفر اللہ له ما مضى من ذنوبه, اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا. یہ ہے روزے کا جو فائدہ ہے, البتہ اس شرط کے ساتھ کہ احتساباً اور ایمانان. احتساب اور ایمان کی بڑی تاکید آئی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آیا ہے کہ فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عملا الا بمعرفتین, امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا مگر معرفت کے ساتھ. معرفت ہوگی تو اتنا ہی وہ عمل جو ہے قابل قبول ہوگا, ورنہ انسان جو ہے وہ ایک کام کر رہا ہوگا کہ جس سے اس کا بدن تھک رہا ہوگا. نویں امام کا بھی اس سلسلے میں ارشاد ہے کہ القصد الی اللہ بالقلوب, حضور قلب کے ساتھ اللہ کا قصد کرنا, اللہ کی طرف توجہ کرنا حضور قلب کے ساتھ, یہ بہت بہتر ہے اپنے جسموں کو تھکانے سے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک رسم بن چکی ہے, اگرچہ کہ مستحب ہے یہ کام کرنا, کہ شب قدر میں 100 رکعت نماز, بہت اچھی بات ہے اگر کسی میں اسٹیمنا ہے اور واقعاً وہ معرفت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جیسے امیر المومنین, البتہ ان جیسی نماز تو کوئی نہیں پڑھ سکتا, تو 1000 رکعت بھی کم ہے, لہٰذا آپ نے 1000 رکعت نماز پڑھی ہے. اللہ کی راہ میں اور اس کے حضور میں جتنے سجدے کیے جائیں کم ہیں, شب قدر ہے, لیکن یہ جو 100 رکعت نماز ہے اگر انسان اس میں صرف خستگی اس کے اوپر آ رہی ہو, تھک رہا ہو, تو پھر جو ہے اس کام کو نہ کرے, ایک مستحب کام ہے, کوئی واجب تو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کیونکہ ہمیں صحیح معنوں میں معرفت نہیں ہے اور ہمارے یہاں وہ ہم نے کیٹیگرائز نہیں کیا کہ بھائی کون سی چیز زیادہ اہم ہے, لہٰذا سب کی توجہ جو ہے وہ اور اس پر بحث اور مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں 100 رکعت نماز ہونی چاہیے. درحالی کے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ مفاتی الجنان میں فرماتے ہیں کہ شب قدر کا بہترین عمل علمی مباحثہ کرنا ہے, علمی مذاکرہ کرنا ہے. دیکھیں جو شریعت سے آشنا لوگ ہیں ان کا مزاج دیکھیں, اور جہاں شریعت سے آشنائی نہیں ہے صرف روٹین کے طور پر کام ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ صرف ظاہر کو لے لیا گیا ہے, دوسرے لفظوں میں چھلکے کو لے لیا گیا ہے اور مغز کو چھوڑ دیا گیا ہے. آئمہ نے ہمیں مغز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے, لہٰذا فرمایا کہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, الا بمعرفت, جتنی معرفت ہے. پھر وہ اگر ایک سجدہ بھی ہوگا اور معرفت کے ساتھ ہوگا تو وہ 1000 رکعت نماز سے افضل ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ روایت سنی بھی ہوگی ان کے لیے یہ ایک تکرار ہے لیکن بہت ہی مناسب ہے کہ عالم کی 1 رکعت جو ہے وہ جاہل کی مثلا 70 رکعت سے افضل. یہ کیوں فرمایا گیا؟ یہ اسی لیے ہے کہ وہ معرفت کے ساتھ جو ہے اس فعل کو انجام دیتا ہے. خود روزے میں جو ہے وہ آئمہ نے اسی معیار کی طرف اور اسی کیفیت کی طرف جو ہے وہ زیادہ تاکید کی ہے, کمیت کے بجائے کیفیت کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی ہے. اس حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ 2 طرح کا ہے, صوم الجسد الامساک عن الاغذیہ, یہ جو جسم کا روزہ ہے یہ کھانے پینے سے امساک کرنا ہے, یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے, بے ارادتن و اختیارین, البتہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنے جسم کو کھانے پینے سے روکنا ہے, خوفا من العقاب, اللہ تعالیٰ کے عقاب کے خوف سے اپنے آپ کو روکنا ہے, ورغبتا فی الثواب والاجر, اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے روزے کا اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان روزہ رکھے, یہ اس کے جسم کا روزہ ہے. پھر فرماتے ہیں صوم النفس امساک الحواس الخمس عن سائر المعاصی, اور ایک نفس کا بھی روزہ ہے, جس طرح سے ہم جسم کا روزہ رکھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنی ہوگی اس روزے کے ذریعے سے. فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے ہوا سے پنجگانہ کو, ان حواس کو کہ جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں, سونگتے ہیں, چکھتے ہیں, سنتے ہیں. سب سے اہم چیز سننے کی ہے کہ غیبت سننا جو ہے وہ اس قدر مضر ہے روزے کے لیے بھی, اور ویسے بھی جائز نہیں ہے لیکن روزے کے لیے بعض جگہوں پہ تعبیر آئی ہے, رسول اللہ سے تعبیر ہے کہ من اغتاب اخاہ المسلم, جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے بطل صومہ, اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. البتہ کیونکہ فقہا نے فتویٰ نہیں دیا ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا گیا اس روایت پر فقہی معنوں میں. لیکن روزے کے جو ہیں ہر عبادت کے دو تین اسٹیجز ہیں. پہلا اسٹیج جو ہے وہ اس کا صحیح ہونا ہے. مثلا روزے میں کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے, صبح سے آپ کی نیت ہو شام تک, اور آپ جو ہے اس دوران کچھ کھائیں پیئیں نہیں, اور جو مبتلات ہیں ان کو انجام نہ دیں, تو آپ کا روزہ صحیح ہے. روزے کی قبولیت کے حوالے سے آیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا اقرار جو ہے وہ قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے جس کو ہم کمال کہتے ہیں, ہر عبادت کا ایک کمال ہے. وہ جو کمال ہے روزے کے اندر وہ کب حاصل ہوگا؟ وہ اس وقت حاصل ہوگا کہ جو اس کی شرائط بیان کی گئی ہیں اور دوسری شرائط, اس کے جتنے لوازمات ہیں ان کا خیال رکھا جائے تاکہ ہم کمال تک پہنچ سکیں. روزہ ہم سے رکھوایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں, روک کے رکھیں. امساک یعنی اپنے آپ کو روکنا. جب اللہ کے حکم سے ہم مباح چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں, وہ چیزیں کہ جو عام حالات میں کھانا جائز ہے صرف اللہ کے حکم سے, تو پھر وہ چیزیں کہ جو اللہ نے حرام کی ہیں ان سے تو بطریق اولا جو ہے بچنا چاہیے, جیسے غیبت, جیسے تہمت لگانا, جھوٹ بولنا, یا اور دوسرے ایسے امراض کے جو واقعا الف با انسانیت ہیں. اگر ہم انسانیت کی تعریف کریں تو اس میں یہ اس کی الف با ہوگی کہ ایک انسان جو ہے وہ جھوٹا نہ ہو, اس کی دو زبانیں نہ ہو, اسی طرح سے وہ کسی کی توہین نہ کرتا ہو, وہ غیبت نہ کرتا ہو, وہ تہمت نہ لگاتا ہو. لہذا رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا, ونقض وضوءہ, اور اگر وہ وضو سے ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. جبکہ فقہی لحاظ سے غیبت کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن وضو کے جو اثرات ہیں, جو فوائد ہیں, جو ثواب ہے, اس سے وہ محروم ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں فَإِن مَاتَ وَهُوَ كَذَلِكَ, اور اگر وہ مر جائے اسی حالت میں کہ اس نے کسی مومن کی غیبت کی ہے, تو حضرت فرماتے ہیں کہ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحِلٌ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ, وہ اس حال میں مرے گا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتے ہوئے مرا ہے, یعنی جاہلیت کی موت مرا ہے, یعنی کفر اور شرک کی موت مرے گا. کس قدر اہمیت دی گئی ہے ان مسائل کو کہ جسے ہم بہت ہمارے معاشرے میں معمولی سمجھا جاتا ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نفس کا روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکا جائے, اپنے حواس خمس کو, عن سائر المعاصم, تمام گناہوں سے روکا جائے, وخلو القلب عن جميع اسباب الشر, اور اپنے قلب کو, اپنے ضمیر کو, اپنے وجدان کو تمام جو اسباب ہیں شر کے ان سے خالی کر لیا جائے. لہذا امیر المومنین کا ایک فرمان ہے, فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو, کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ شاید ہمیشہ رہا ہے لیکن آج کل واقعا محسوس ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر جو رنجشیں ہو جاتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا انسان. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بیماری کا علاج چاہتے ہو, حقد اور کینے کو نکالنا چاہتے ہو اپنے دل سے, تو سب سے پہلے دوسرے کے دل سے اگر نکالنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل سے نکالو. یعنی وہ توقع جو تم دوسرے سے رکھتے ہو وہ اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو, یعنی سب سے پہلے اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ, تعلقات استوار کرو. تو یہ ایکسرسائز کا ایک مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور ویسا روزہ رکھنا ہے جیسا ہم سے چاہا گیا ہے. اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو چاہیے کہ خود کو آخرت کا مسافر سمجھے, یہ سمجھے کہ یہ میرا آخری روزہ ہے. مثلا جیسے آیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت بھی یہی تصور کیا جائے, خضوع اور خشوع کی حالت میں رہے, بالکل اس طرح جیسے بندہ اور غلام اپنے مولا کی نافرمانی اور حد کے حرمت سے خوف زدہ رہتا ہے. اس کو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے میرا مولا جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اس حالت میں ہمیں روزے کو گزارنا چاہیے. اس کا باطن مکاری اور ہیلہ بازی سے پیراستہ اور صاف ہونا چاہیے. یہ جو مکر اور ہیلہ بازی ہے یہ صحیح نہیں ہے. لہذا ایک اسی حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم دین جو ہے وہ ایک شہر میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے شہریوں سے جو اپنے آپ کو زیادہ زیرک اور ہوشیار سمجھتے ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے, کوئی دیہاتی آپ کو دھوکہ نہ دے جائے. تو لوگوں نے جو ہے وہ لوگ مسکرا دیے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, شہریوں کو اور دیہاتی دھوکہ دے جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ تعجب نہ کیجیے, دھوکہ دینا یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے کسی اور کو دھوکہ دے, سب سے بڑا دھوکہ دینا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے. آپ جب کسی دیہاتی کو دھوکہ دے رہے ہیں دراصل آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں, اور اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے. تو انسان جو ہے ہیلہ گر اور مکاری جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ماں سوا اللہ سے بے توجہ ہو جائے, کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو, اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان سے لا تعلق ہو جائے. لا تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کٹ آف کر لے اور جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا نہ کرے, بلکہ اس کی ساری توجہ جو ہے اس فعل میں اور جتنی بھی نیکیاں انجام دینے میں وہ اللہ کی ذات ہو, اس چیز کی ایکسرسائز کرے. اور خاص طور سے یہ ایکسرسائز روزے میں ہو سکتی ہے کہ روزے میں ریاکاری کا شائبہ بہت کم ہے. انسان روزے سے ہے کسی کو نہیں معلوم, بھوکا اور پیاسا ہے, لیکن نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں اسے. اسی طرح حج پہ جاتے ہوئے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر حج پر گیا ہے, لیکن روزے کی حالت ایک ایسی حالت ہے جس میں لوگ نوٹ بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ روزے سے ہیں یا نہیں. لہذا امام فرما رہے ہیں کہ ماں سوا اللہ سے بے توجہ ہو اور اپنی ساری محبت اور عقیدت خدا کے لیے قرار دے, وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں. وہ شخص کے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مباحات سے ہاتھ کھینچ رہا ہے, یقیناً وہ دوسرے ایام میں حرام چیزوں سے حتماً ہاتھ کھینچ لے گا. اسی طرح فرما رہے ہیں اور اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور دوستی سے سرشار کر لے, جسم و جان کو خدا کے سپرد کر دے, اپنے اعضاء و جوارے کو اس کی بندگی میں استعمال کرے, ان اعضاء خاص طور سے اپنی زبان کو ہر گناہ اور نامناسب فعل سے دور رکھے. یہ زبان جو ہے اس کے کثرت کے ساتھ گناہ نقل ہوئے ہیں اخلاق کی کتابوں میں, اور واقعاً یہ اللہ کی راہ میں تبلیغ کا بھی ذریعہ ہے, خیر اور نیکی کا بھی ذریعہ ہے, اور اتنا ہی بڑا گناہ کا ذریعہ بھی ہے. اگر انسان نے اس مہینے سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھایا ہو تو یہی زبان جو ہے وہ جب اس مہینے میں کنٹرول نہیں ہو سکے گی تو بعد کے مہینوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. لہذا ابھی ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ کم بات کی جائے, کم گفتگو کی جائے. البتہ اسی حوالے سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ بولنا بہتر ہے یا چپ رہنا, تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو منفی چیزیں ہیں جو زبان سے انسان کے نکلتی ہیں اگر وہ نہ ہوں اور انہیں کنٹرول کر لیا جائے تو بولنا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا اور وہ بولتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے اور بات کرتے تھے. لہذا روایت میں آیا ہے کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس, جو شخص حق بات سے سکوت اختیار کرے وہ گونگا شیطان ہے جو حق کو چھپائے. لہذا حق کو ظاہر کیا جائے اچھے طریقے سے, لیکن وہ بری باتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, جن سے روکا ہے, ان سے اجتناب کیا جائے. اور پھر امام فرماتے ہیں جو کوئی ان کاموں کو کرے گا اور ان کا خیال رکھے گا اس نے روزے کے حق کو ادا کیا. ہم سب چاہتے ہیں کہ جس عبادت کو بھی انجام دے رہے ہیں اس کے حق کو ادا کریں. حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ روزے کا حق ادا کر سکے گا, اور جس نے ان امور کی انجام دہی میں کوتاہی کی اسی قصور و کوتاہی کے برابر اس نے روزے کے حق کو پامال کیا ہے. جتنا اللہ سے توجہ ہٹ گئی ہے, جتنا زبان کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے, اتنا ہی اس نے حق کو پامال کیا ہے روزے کے, اور اس کے ثواب اور فضیلت سے بے بہرا رہا ہے. لہذا روایت میں آیا ہے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ما یسنع الصائم بصیامہ اذا لم یسن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ. بی بی فرماتی ہیں کہ ایسے روزے کا روزے دار کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس میں اس کی زبان، کان اور آنکھ اور دوسرے اعضاء و جوارے گناہ اور نافرمانی سے محفوظ نہ رہ سکیں. یہ ظاہری طور پر روزہ ہے، جسم جو ہے وہ بھوک اور پیاس اٹھا رہا ہے، لیکن اس کا وہ جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے، یہ سب آئے ہیں، یہ ساری عبادتیں جو آئی ہیں ہم اصول فقہ میں حوزے میں ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں وہ مصالح اور مفاسد رکھتے ہیں، یعنی اس میں مصلحتیں ہیں اور بعض جگہوں پر جہاں مفاسد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اللہ نے حکم دیا ہے. اسی طرح سے روزہ ہے، اسی طرح سے نماز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یا روزے کے بارے میں آیا ہے کہ لعلکم تتقون، تو اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. بیوی فرماتی ہیں کہ ایسے روزے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام سے بھی روایت میں ہے کہ کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما. بہت سارے روزہ دار ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ فائدہ نہیں ہے، یہ نقصان ہے. یہ وہ نکات تھے. ایک اور اسی حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ کم گوئی کے حوالے سے، جب رسول اللہ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہیں روزے کا نتیجہ پتا ہے؟ یعنی اس کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ عرض کیا، نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ کم کھانا اور کم بولنا ہے. انسان عادت ڈالے کہ وہ کم بولے، کم گفتگو کرے، پتے کی بات کہے، کام کی بات کہے، لیکن مجموعی طور پر کم گفتگو کرے، اور اسی طریقے سے کم کھائے. لہذا روایت میں آیا کہ رسول خدا جو ہیں وہ بعض اوقات پانی سے یا کسی میٹھی چیز سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر کچھ بیچ میں کھا لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات کچھ بھی تناول نہیں کرتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے. یعنی بیچ میں صرف افطار کرتے تھے، اور وہ بھی افطار اس قدر سادہ، اس قدر معمولی سا افطار. آپ ہمارے یہاں دیکھیں کہ بعض ملکوں میں جو ہے وہ افطار کے موقع پر ایک پروگرام دکھایا جا رہا تھا جس میں بتایا گیا کہ ملیشیا میں ایک افطار ڈنر دکھایا گیا جس میں 100 طرح کے کھانے تھے. یعنی وہ جو روزے کی حکمت اور فلسفہ ہے، جس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے روزے اور رمضان المبارک کے نام پر. یہ سب کچھ عدم معرفت کا نتیجہ ہے. جیسے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ خدا جو ہے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا الا بمعرفت، جتنی معرفت ہے اتنا قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، اور جانتے ہو کہ کم کھانے اور کم گوئی کا نتیجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا برآمد ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نتیجہ حکمت ہے. حکمت یعنی دانائی کی باتیں، یعنی جو بات جہاں کرنی چاہیے، اولاً صحیح بات کرنی چاہیے، اور پھر جس موقع محل کو دیکھ کر گفتگو کی جائے ویسی ہی بات کی جائے، جہاں جس کام کی جس بات کی ضرورت ہے ویسی بات کی جائے. تو اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ حکمت ہے، اور حکمت کا نتیجہ معرفت ہے. جب انسان حکمت اور دانائی سے نزدیک ہوتا ہے، جب وہ شعور کی منزلیں طے کرتا ہے، تو پھر اس کے پاس معرفت بھی آتی ہے، اور معرفت کا نتیجہ یقین ہے. اور جب انسان یقین کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ غیر اللہ کو سامنے نہیں لاتا، صرف اس کے سامنے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. یہاں پر پچھلی دفعہ بھی میں نے اس حدیث کو ذکر کیا تھا، تو ایک برادر نے بعد میں کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کی مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، یا دیکھنا تو مراد نہیں. نہیں، ایسی مراد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مذہب کے مسلمات میں سے ہے کہ اللہ جو ہے وہ کوئی جسم نہیں ہے جو دیکھا جائے گا، لیکن اللہ کے حلال و حرام کو مد نظر رکھنا، اللہ کی رضا کو اور ناراضگی کو مد نظر رکھنا، یہ مومن کا کمال ہے. اور روزہ جو ہے وہ اس چیز کی ایکسرسائز کا، اس چیز کی مشق کا بہترین ذریعہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. روزے کے ساتھ ایک انتہائی جو خصوصیت، اہم خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے روزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے وہ نزول قرآن ہے. اس مہینے کی جو اہم ایونٹ ہے, ایک اہم واقعہ ہے, وہ قرآن کا نزول ہے. قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے, ایک دفعی اور ایک تدریجی. تدریجی یعنی 23 سال میں نازل ہوا. مختلف واقعات جو پیش آتے تھے اس میں قرآن کی آیات آ کر مسلمانوں کی رہنمائی کرتی تھیں, رسول خدا کی رہنمائی کرتی تھیں. اور دفعی یعنی ایک دفعہ قلب پیغمبر پر جو نازل ہوا ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ اسی مہینے میں ہے. تو مناسب ہے کہ کچھ قرآن کے حوالے سے, اگرچہ کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ دوسرا جو لیکچر ہے وہ قرآن کے حوالے سے, میں صرف سرسری طور پر بعض نکات کی طرف اشارہ کروں گا, کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے تو ہمیں قرآن سے سیکھنا چاہیے. اور ماہ مبارک رمضان کا صحیح استفادہ بھی یہ ہے کہ قرآن سے صحیح استفادہ کیا جائے, قرآن سے تمسک اختیار کیا جائے. لہذا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے بہار ہے, بہار کا سیزن ہے, اور قرآن کی بہار جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے. یہ کتاب جو ہے یہ اتنی اس کی اہمیت ہے کہ اسی مہینے کے جو شہید ہیں یعنی امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ بستر مرگ پر جو وصیتیں فرما رہے ہیں اس میں سے ایک وصیت جو ہے وہ قرآن کے بارے میں. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن, یعنی قرآن کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حوالے سے اللہ کی نافرمانی کو مد نظر رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو, یعنی قرآن کے حوالے سے جو تم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں کوتاہی کرو. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم, ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض قرآنی اصولوں کو, پرنسپلز کو دوسری قوموں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. درست ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے لیکن قرآن کی تعلیمات جو ہیں ان کے معاشرے میں نظر آتی ہیں. اسی میں سے ایک جو ہے وہ نظم و ضبط ہے, ڈسپلن ہے. ایک یہ ہے کہ جس کام کو انہوں نے کرنے کا عہد دیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں, اس میں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی جو ذمہ داری انہوں نے لی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. یہ کتاب تاریکی سے نکالتی ہے انسان کو, لہذا ارشاد ہو رہا ہے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں. یہ جو اس وقت تاریکی چھائی ہوئی ہے معاشرے میں, اگر ہم قرآن کا درس حاصل کریں, سب سے پہلے تو قرآن کی تلاوت ہے کہ جس کا بہت زیادہ ثواب آیا ہے, پھر اس کو سمجھنا ہے جس کی بڑی تاکید آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, آیا یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن میں ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے, ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے. دعوت دی جا رہی ہے, تعجب کیا جا رہا ہے کہ یہ کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے, یہ تو کتاب عمل ہے, یہ تو کتاب زندگی ہے, اس کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اسے زندگی میں جاری و ساری کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی کہ ہم نے اسے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لائیں. ایک اور آیت میں مختصر کروں گا, یہ کتاب زندگی بھی اور کتاب عمل ہے, اس میں پیروی کرنی ہوگی ہمیں اس کتاب کی. جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس کو قبرستانوں سے نکال کر زندگی میں اس کو لے کر آئے ہیں اس کتاب کو. اور اصل خوبی ہی یہی ہے, اصل کام ہی یہ ہے کہ اسے زندگی میں لایا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ, یہ جو کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے, اس کا اتباع کرو, اس کی پیروی کرو, اس میں جو اصول بیان کیے گئے انہیں اپناؤ. اور اسی لیے برطانیہ کے 100 سال قبل وزیر اعظم جو رہے ولیم گلیڈ سٹون ان کا نام تھا, اس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ کتاب مسلمانوں کے درمیان رہے گی ہم کبھی مسلمانوں پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے. اس کتاب کو جو ہے ہمیں کسی طریقے سے حذف کرنا ہوگا مسلمانوں کی زندگی سے. اور آپ دیکھیں کہ وہ اس منصوبے میں اور اس کام میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں, اور جتنا جتنا ہم دور ہو رہے ہیں اتنا اتنا استعمار کا اور عالمی استکبار کا غلبہ جو ہے ہم پر ہو رہا ہے. ہمارے ارادے حتیٰ ہم سے چھین لیے گئے ہیں, اب ہمارے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے, سب کچھ اوپر اوپر ہوتا ہے اور ہم صرف خاموش تماشائی ہیں, اور ہم جو ہے ایک جو مختلف واقعات ہو رہے ہیں صرف ان کو تماشا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ان کا صرف. اور اسی لیے جب اقبال نے اللہ سے شکوہ کیا تو جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بھائی تم جو ہے قرآن کو چھوڑ چکے ہو، جب قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو تم ذلیل و خوار ہوگے۔ تو یہ اتباع کرنے کی کتاب ہے، اور جن لوگوں نے بھی اتباع کیا انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن جو ہے وہ تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے اس کا اتباع کیا وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اتباع کے نتیجے میں دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ ان کے بعد امیر المومنین نے اتباع کیا، اور اس قدر سچا اتباع کیا کہ اسی قرآن میں جس میں عدالت پر بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اسی عدالت کو نافذ کرتے ہوئے اور اسی کی راہ میں جامع شہادت نوش کیا ہے امیر المومنین نے۔ لیکن وہ جو 4-4.5 سال ہیں وہ واقعاً ایک مثال ہیں۔ اسی طریقے سے آج کی ہماری اس صدی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تلاوت بھی کی، اور بعض واقعات میں ملتا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں 10 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور قرآن میں تدبر و تفکر کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو نافذ اور جاری کرنے کے سلسلے میں آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے وقف کر دی تھی۔ یہ کتاب جو ہے باقاعدہ تلاوت کرنے کی کتاب ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو تلاوت کا حق ہے اسے ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے، اس کا رٹا نہ لگایا جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس سے سبق سیکھا جائے اور اس کی اتباع کی جائے۔ اور اگر یہ سب کام نہ کیے جائیں، یا بعض کام کیے جائیں اور بعض کام چھوڑ دیے جائیں دوسری قوموں کے لیے، تو قرآن میں ملتا ہے کہ رسول خدا جو ہیں وہ قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ یہ کتاب جہاں شفاعت کرے گی وہاں شکایت بھی کرے گی، اور لانے والا بھی شکایت کرے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو طلاق دے دی تھی، چھوڑ دیا تھا۔ ماہ مبارک رمضان اس عہد کو کرنے کا ایک لمحہ ہے اور ایک موقع ہے کہ انسان جو ہے جب قرآن کو سر پر رکھے شب قدر میں، تو وہ اس بات کا عہد کرے کہ میری پوری زندگی میں، یہ ایک علامت ہے کہ جب میں سر پر رکھ رہا ہوں، یعنی اس سے بلند و بالا اور اس سے زیادہ قیمتی شے میرے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر یہ سر کے اوپر ہی سے گزر جائے اور نیچے نہ آنے پائے، سر اور سر کے نیچے جو ہے اسی کی حکمرانی رہے گی، اس چیز کا عہد کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان سے صحیح استفادے کے حوالے سے ایک چیز اور ایک عبادت، اگر روزہ ہے اپنی تمام شرائط کے ساتھ، جن میں سے بعض کی طرف میں نے اختصار کے ساتھ اشارہ کیا، اس کے ساتھ جو ایک انتہائی اہم چیز ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں تدبر اور تفکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی طرف توجہ بھی ہے، اور اتفاق سے 186 نمبر کی آیت میں جو ہے وہ اسی دعا کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے روزے کی بات ہو رہی ہے اور ماہ رمضان، پھر ماہ رمضان کا انتہائی اہم جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ نزول قرآن، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیات ہیں اس ترتیب کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم آیات کی طرف دیکھیں تو ہم ان دعاؤں کی طرف دیکھیں تو ان دعاؤں میں ایک بہت ہی اہم پیغام جو ہے ہمیں دیا گیا ہے اہل بیت کی طرف سے، کہ جس کی طرف سے امت بالعموم اور شیعہ حضرات خاص طور سے غافل ہیں۔ امت سے یعنی اور مسلمانوں سے ہمیں اس لیے گلہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ دعاؤں کا خزانہ نہیں ہے، لیکن جن کے پاس یہ دعاؤں کا خزانہ ہے وہ بھی اس کے مفاہیم میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک تو قرآن کا جو میسج ہے وہ بھی پوری دنیا کے لیے اور آفاقی میسج ہے، یعنی ہمیں پوری انسانیت کی بھلائی کی فکر میں رہنا چاہیے، ہمیں پوری دنیا میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی یہ پیغام ہمارے مذہب کا اور ہمارے دین کا ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ یہود و نصارہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہماری طرف سے جو ہے ایک ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے، البتہ نہ اس شرارت اور شیطنت کے ساتھ جو اس میں پائی جاتی ہیں، بلکہ قرآن کی صاف ستھری اور پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں۔ یعنی سارے انسان جو ہیں ایک نقطے پر جمع ہو جائیں، جیسا کہ اس کتاب میں اشارہ کیا گیا ہے کہ آخر میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، قل تعالوا الى کلمۃ سوا، یعنی آؤ ایک کلمے پر جمع ہو جائیں اور خدا پر اتحاد کر لیں۔ دیکھیں اسلام میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ ٹھیک ہے تم رسول کو نہیں مان رہے ہو تو خدا کو تو مانتے ہو، لہذا اسی حوالے سے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جہاں پر شرائط موجود ہوں وہاں پر اسلامی حکومت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن جہاں پر شرائط نہیں ہیں اور دشمنان اسلام بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز کو بڑا کر کر لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں اور حتیٰ لوگوں میں اختلاف ایجاد کریں، لہذا لبنان میں یہ بحث چھڑی حزب اللہ بننے کے بعد کہ یہ چاہتے ہیں کہ لبنان ایران کی طرز کا ایک نظام جو ہے وہ یہاں پر لاگو کریں، تو اس سے سنیوں میں بھی اہل سنت میں بھی اور عیسائیوں میں حساسیت پیدا ہوئی، وہ سینسیٹیو ہوئے، تو اس موقع پر ابھی جو مرحوم ہوئے آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اور ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کی تاکید کی کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر ان خاص حالات میں اور ان شرائط میں اسلامی جمہوریہ اور اسلامی انقلاب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ دولت الانسان چاہتے ہیں، یعنی انسانی حکومت بنا لو، انسانی حکومت یعنی تم آزاد انسانوں کی طرح رہو، تم استکبار اور استعمار کے غلام بن کے مت رہو، لبنان میں آؤ ہم اس نقطے پر اتفاق کر لیں کہ انسان کی حکومت ہوگی، ایک ایسا با فضیلت انسان کہ جو واقعی معنوں میں آزاد ہوگا، نہ یہ کہ خواہشات نفس کے لیے آزاد، بلکہ وہ اپنے ڈیسیجنز خود لے گا، اپنے فیصلے وہ خود کرے گا، اور یہ بڑا معروف ہو گیا تھا جملہ دولت الانسان، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ آفاقی دین ہے، اس نے آفاقیت کی طرف دعوت دی ہے، یہ جو دعائیں ہیں ان میں بھی بعض جو دعائیں ہیں وہ ہمیں اسلامی جو خاص تعلیمات ہیں اور ان کی روح ہے اس کی طرف دعوت دے رہی ہیں اور بعض آفاقیت کی طرف بھی دعوت دے رہی ہیں، مثلا آپ دیکھیں یہی دعا کہ جس کا پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، اس میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم اغنِ کل فقیر، درحالی کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی مومنین میں جو فقیر ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں غنی کر دے، لیکن اللہم اغنِ کل فقیر، تمام فقیروں کو تو غنی کر دے، اللہم اشبع کل جائے، ہم جو ہے یہاں پر تعصب کا شکار نہیں ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ خدایا جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں جو بھوکے ہیں انہیں سیر کر دے، اللہم اکسو کل عریان، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، سر ڈھانپنے کے لیے جو ہے سر چھپانے کے لیے ان کے پاس مکان نہیں ہے، ان کے پاس لباس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے لباس عطا فرما، یہ وہ دعا ہے، اس کے علاوہ ایک دعا کہ جسے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ذکر ہوا ہے وہ دعا افتتاح ہے، اس میں بھی دیکھیں آئندہ کی پلاننگ کی جا رہی ہے، مہینہ ماہ مبارک رمضان کا ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا ہے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اللہ تعالی ہم تجھ سے ایک اچھی بڑی حکومت کے سلسلے میں آس لگائے بیٹھے ہیں، اگر اسے دین سیاست نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقط غیبت سے بچا، مثلا ہمیں جھوٹ سے بچا، کہ جو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کرنی چاہیے اس مہینے میں روزے کے درمیان، روزے کے دوران، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی حکومت کے سلسلے میں تجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں، اور اس بڑی حکومت کے لیے جو ایکسرسائز کرنی ہے وہ ہمیں اس مہینے میں کرنی ہے، لہذا روزے میں صرف خواہشات نفس ہی کو کنٹرول نہیں کرنا ہے بلکہ ہر اس چیز سے اجتناب کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کی حمایت کرنے سے بھی ناراض ہوتا ہے، تو ظالموں کی حمایت سے بھی اپنے آپ کو روکا جائے، امساک کیا جائے، دوسرے لفظوں میں ہم ایک سیاسی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ظالموں کی اور ظالم حکمرانوں کی حمایت سے اپنے ہاتھ کو روک لیں گے، اور بڑی تاکید آئی ہے کہ کبھی بھی ظالم کی حمایت نہ کی جائے، اور اسی میں ایک انتہائی اہم اور اجتماعی عبادت کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، تاکید کے ساتھ آیا ہے کہ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، خدایا ہمیں حج بیت اللہ الحرام کی توفیق عطا فرما، فی عامی حاضہ و فی کل عام، اس سال بھی اور سال آئندہ بھی اور ہر سال، انسان جب حج پر جاتا ہے اگر اس کے فلسفے سے آگاہ ہو تو وہ صحیح معنوں میں اس سے استفادہ کرے گا، وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا ایک بڑی تبدیلی کے لیے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان معرفت کے ساتھ حج پر نہیں جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف نام کا حاجی بن کر آ جاتا ہے، حج سے حج کے جو مقاصد ہیں جو اس کا فلسفہ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو دراصل اس مہینے میں دعاؤں کے ذریعے, قرآن مجید سے تمسک کے ذریعے اور خود روزے کے ذریعے جو ہے وہ ہم ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم ایک عالمی مشن کے علمبردار بن جائیں, جہاں اپنے آپ کو سنواریں وہاں اپنے معاشرے کی بھی فکر کریں. اللہم اشبع کل جائے, اللہم اغنے کل فقیر, تمام فقیروں کو غنی کر دے. یعنی ہمیں دوسروں کی فکر ہے, اب ہمیں درس دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکچر دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ سیلاب زدگان کی فکر کیجئے, نہیں. یہ جو تعلیمات آئی ہیں اہل بیت سے اور اسلام سے, یہ خود ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو ہر حال میں فقراء کی, ناداروں کی اور بےکس لوگوں کی فکر کرنی چاہیے. اور اسی مہینے میں ایک انتہائی اہم مناسبت ہے کہ جسے ہمیں صرف ایک مناسبت کی حد تک نہیں منانا چاہیے بلکہ پورے سال اسے یاد رکھنا چاہیے اور اس کا علاج دریافت کرنا چاہیے, اور وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مہینے کے آخری جمعے کو جو ہے وہ یوم القدس کا اعلان فرمایا. یہ یوم القدس جو ہے اب ایک عادت سی بنتا جا رہا ہے, ایک مظاہرہ کہ جس میں بے رب سے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں, بے رب سے بینر اٹھائے جاتے ہیں, عجیب عجیب جھنڈے ہوتے ہیں, بعض نزاکتوں کا بھی خیال نہیں کیا جاتا, یہ بن گیا ہے. لیکن اگر واقعا ہم جو ہے وہ یوم القدس منانا چاہیں اور یوم القدس سے سبق سیکھنا چاہیں تو ہمیں مظلوموں کی حمایت کرنے کا اس سے درس ملتا ہے اور سبق ملتا ہے. مظلوم کی ایک دفعہ حمایت جو ہے وہ انسان اپنی جان سے کرتا ہے, یعنی اس کی راہ میں جا کر لڑتا ہے کہ جو ہمارے لیے فی الحال ممکن نہیں ہے, لیکن ہم جو ہے وہ اپنی بعض اعمال کے ذریعے ان کی حمایت کر سکتے ہیں. مثلا اس وقت عالمی صہیونزم جو ہے وہ تجارت کے ذریعے اور بزنس کے ذریعے جو ہے وہ چھایا ہوا ہے پوری دنیا میں. اس حد تک چھایا ہوا ہے کہ میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب امریکہ کے ریسٹورانوں میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ کتے اور یہودی کا داخلہ ممنوع ہے, اور آج باراک حسین اوباما کو جو ہے وہ جو ایک طرف سے عیسائی اور ایک طرف سے مسلمان خاندان سے ایک تعلق رکھتا ہے, گرچہ نہ وہ عیسائی ہے اور نہ وہ مسلمان لیکن نام کے ساتھ حسین بھی لگاتا ہے, یہ شخص جو ہے وہ یہودیوں سے اور صہیونیوں سے زیادہ صہیونی تر بن کے دکھا رہا ہے, اس لیے کہ اقتصاد اور معیشت کی شہرت جو ہے وہ صہیونزم کے ہاتھ میں ہے, امریکہ صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے پلان کیا, آج وہ چھائے ہوئے ہیں. ہمیں ان کو اگر کمزور بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بھی منصوبہ بندی کرنی ہوگی. اس میں سے ایک ابتدائی قدم جو ہم اٹھا سکتے ہیں کہ جو لگتا تو بہت ناچیز ہے لیکن اس کے اپنے اثرات مرتب ہوں گے, وہ یہ ہے کہ کم از کم جن جن کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی چلی جائے کہ جو کمپنیاں اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں, ان کی چیزیں نہ خریدیں, سوائے ان چیزوں کے جو جان بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. جیسے فرض کریں اگر کینسر کا علاج جو ہے وہ اسرائیل دریافت کرے گا تو وہ دوا ہمیں اسرائیل سے لینی پڑے گی کیونکہ جان بچانا واجب ہے. لیکن اس کے علاوہ جو تعیشات کی چیزیں ہیں جن کے بغیر بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے, بہت ساری ایسی کولڈ ڈرنکس ہیں جن کو نہ پی کر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, ان سے بچنے کی کوشش کریں اور قربتاً اللہ بچنے کی کوشش کریں. یعنی اس نیت سے نہ خریدیں کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں مظلوموں کی حمایت کر رہا ہوں. اس کے لیے برطانیہ سے کچھ مومنین ہیں, انہوں نے ایک سائٹ بنائی ہے inminds.com, اس کو آپ اگر وزٹ کریں تو اس پہ وہ ٹریڈ مارکس دیے ہوئے ہیں کہ جن کا بائیکاٹ ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے تحقیق کی ہے, ریسرچ کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے دیے ہیں کہ یہ وہ کمپنیاں ہیں کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں. تو ایک حد تک ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں, ایک یہ کام ہے. دوسرے یہی ہے کہ ہم اپنی تقریبات کو سادہ کرنے کی کوشش کریں, جیسا کہ روایت میں آیا ہے حدیث معراج میں کہ کم کھانے کی اور کم بولنے کی ایکسرسائز کریں. تو کم کھانے کے حوالے سے یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی تقریبات کو سادہ سے سادہ منائیں. جب ہم سادہ کریں گے تو اس کے خرچے سے جب ہم بچیں گے تو اس خرچ کو ہم ایسے کاموں میں لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کل کو ہم مظلوم کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ مدد ہوگی کہ جو مظلوم کو مضبوط بنائے گی اور ظالم کی تذیب کا سبب بنے گی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے اور اس میں جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان سے ہم صحیح معنوں میں ان کی حکمت اور فلسفوں کو سمجھتے ہوئے اس کی صحیح معرفت کے ساتھ صحیح طریقے سے ان سے استفادہ کر سکیں. اور ایک تبدیلی جو ہے اپنے اندر لا سکیں, اس تبدیلی کے نتیجے میں ہم ایک بڑی تبدیلی کے لیے کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور حق کا تلاوت ہی کرنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. بہت معذرت, آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا. کیونکہ آپ سوال کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ جہاد کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ اس پر کیوں اتنی تاکید نہیں کی جاتی. جہاد کے حوالے سے تاکید ہونی چاہیے, اور شاید بعض لوگ جو اتنی تاکید نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ بھی ہے, تو شاید بچنے کی کوشش کرتے ہوں کہ اس میں جب پڑھیں گے تو وہ کیونکہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور ممکن ہے کہ کوئی فتوے کی شکل میں وہ کوئی بات کر جائیں اور اس کے فائدے نکلنے کے بجائے نقصانات زیادہ ہوں, شاید اس وجہ سے. ورنہ خود ایک انتہائی اہم فریضے کے طور پر جہاد کے موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے, اس کے مختلف ابعاد پر گفتگو ہونی چاہیے اور اس کے فوائد پر گفتگو ہونی چاہیے, اور اس کے لیے حتیٰ لوگوں کو تیار کرنا چاہیے کہ جہاں پر جہاد کی شرائط فراہم ہو اس کے لیے انسان کو تیار بھی رہنا چاہیے. اسی لیے امیر المومنین نے بھی وصیت میں فرمایا اللہ اللہ فی الجہاد, یعنی جہاد کے بارے میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا, یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی جہاد کو فراموش کر دیا جائے. لہذا جہاد ایک اہم موضوع ہے, اور آپ کی بات صحیح ہے کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے. شاید بعض لوگ اس وجہ سے بچتے ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے کوٹ کر کے ایک حساس ترین مسئلے کو, کہ جو اہم بھی ہے لیکن اتنا ہی خطرناک ہے اگر غلط سمجھ لیا جائے. دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں غلط سمجھا گیا تو اس کے نتیجے میں یہ سب مشکلات پیش آ رہی ہیں. لہذا شاید اس وجہ سے بعض لوگ احتیاط کرتے ہوں, ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر زیادہ زیادہ گفتگو ہونی چاہیے, اس کے فوائد کو بیان کرنے چاہیے تاکہ یہ معاشرے سے حذف نہ ہو جائے. کیونکہ ایک طبقہ وہ ہے جو مغرب زدہ طبقہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جہاد بالکل ہی یہ ایک ٹیررزم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک غلط پکچر کو لے کے اور اسی سے استفادہ کر رہا ہے, جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی صحیح تصویر کو لے کر اور پھر بتانا چاہیے کہ آیا یہ دہشت گردی ہے یا یہ عین انصاف اور عدالت ہے. لیکن بہرحال کیونکہ ایک طبقہ جو ہے وہ اسلام کو زندگی سے نکالنا چاہتا ہے, لہٰذا وہ اس تصویر کو لے رہا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے کہ اس نے وہ اس لیے قصوروار ہے کہ اس نے اس بری تصویر کو پیش کیا ہے, جہاد کی بری تصویر. جیسے فہم اسلام میں اشتباہ اور غلطی ہو رہی ہے, اسی طریقے سے اسی میں سے ایک رکن جو ہے وہ جہاد ہے, کہ جس کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں بے گناہ مسلمان مارے جا رہے ہیں. یہ ایک طرف ہے, اور ایک مغرب زدہ طبقہ ہے کہ جس نے بالکل ہی جہاد کا انکار کیا ہے. اس میں علماء کا فرض یہ ہے کہ وہ جہاد کی جو صحیح تصویر ہے, جو کہ آپ کی بھی مراد شاید یہی ہوگی, یقیناً یہی ہوگی, اس کو واضح کریں اور اس پر گفتگو کریں.